لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات محمد اللهم صل على محمد. گزشتہ دو روز سے اس آئے مبارکہ کے ذیل میں فلسفہ اجتہاد و تقلید کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے بیان کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. سورہ مبارک یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے. 10ویں سورہ کی 35ویں آیت کا ایک حصہ. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع کہ عرض کیا کہ قرآن مجید کا ہدایت کرنے کا طریقہ، کہ سب سے پہلے ہمارے لیے یہ بات حل ہو جائے کہ قرآن مجید کی تعریف کیا ہے، قرآن مجید کا سبجیکٹ کیا ہے، قرآن مجید کس چیز کی کتاب ہے، قرآن مجید سائنس کی کتاب ہے، قرآن مجید اکنامکس کی کتاب ہے، قرآن مجید سماجیات کی کتاب ہے. پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے. اس سے پہلے بھی کئی مجالس میں عرض کرنے کا موقع ملا، زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک جملے میں اگر کوئی ہم سے پوچھے قرآن مجید کا سبجیکٹ کیا ہے، قرآن مجید کس بارے میں، قرآن مجید کا نزول کا فلسفہ کیا ہے، کیوں نازل ہوئی قرآن مجید، خود قرآن مجید سے پوچھیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن مجید خود اپنا تعارف یہ کہہ کر کروا رہا ہے کہ میں کتاب ہدایت ہوں. قرآن مجید کا ایک جملے میں تعارف یہی ہے. نزول مقصد نزول قرآن ہدایت بشر. اب اس میں ہم سائنسی چیزیں تلاش نہ کریں، اس میں ہم جغرافیائی چیزیں تلاش نہ کریں، گرچہ قرآن مجید میں کئی سائنسی، جغرافیائی، اقتصادی حقائق موجود ہیں، اسے انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کے نازل ہونے کا مقصد سائنسی فارمولوں کو ثابت کرنا نہیں ہے. قرآن بشر کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اس خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزول کا مقصد ہدایت بشریت، بشریت کو ہدایت کرنا، یعنی بشریت کو اس راستے پر لگانا جس راستے پر اگر بشریت آ جائے تو اس کی دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. یعنی قرآن مجید کے ہدایت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کی ہدایت پر لبیک کہے تو قرآن مجید اس کی دنیا کو بھی کامیاب کر دے گا، اس کی آخرت کو بھی سنوار دے گا. تو پتہ چلا قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور جو چیز لینی ہے قرآن مجید سے بشر کو وہ یہی ہدایت لینی ہے. قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور قرآن مجید سے لینا، ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو کھولا جائے اس نیت سے کہ قرآن مجید سے ہدایت لیں اور اس ہدایت کو اپنی عملی زندگی میں اپلائی کریں. ہم میں سے کتنے لوگ، ہم میں سے اکثریت تو قرآن مجید اسی وقت کھولتی ہے جب گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے. جو قرآن زندوں کو انسان بنانے آئی تھی، اس قرآن کو مردوں پر پڑھا جانے لگا، اور مردوں ہی پر پڑھا جانے لگا، یا پھر حصول ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا گیا قرآن مجید کو، جبکہ قرآن مجید ہدایت بشر کے لیے ہے. یعنی اگر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ہر خشک و تر، ولا رطب ولا یابس، رطب و یابس کی کوئی قرآن نے نہیں چھوڑا، ہر خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے، ہر خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم جو کھانے پکاتے ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟ ہم جو دن بھر میں جو کام کرتے ہیں اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟ نہیں. ہر خشک و تر اس قرآن مجید میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت سے متعلق ہر خشک و تر اس قرآن مجید میں موجود ہے. ہدایت بشر کے تعلق سے جو ہر خشک و تر بات ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے. وَإِلَّا ہر چیز کو ہم قرآن مجید سے ثابت نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں ہماری بشر کی ہدایت کے لیے جتنی باتیں ضروری تھی وہ ساری کی ساری باتیں قرآن مجید میں جمع ہیں، قرآن مجید میں موجود ہے. تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید کوئی جغرافیائی قوانین کو ثابت کرنے کے لیے خدا نے نازل نہیں کیا. اور عرض کیا کہ اسلام کسی بھی ایسے علم کا مخالف نہیں ہے جو انسانیت کے حق میں ضرر رسا نہ ہو. یعنی جو بھی علم انسانیت کے حق میں مفید ہے اسلام نے اس علم کے حصول کی ترغیب دلائی ہے. اور ہم آ کر جو یہ تقسیم کرتے ہیں کہ یہ علم دین اور یہ علم دنیا، یہ تقسیم سرے سے باطل ہے. علم اللہ کا نور ہے، علم نور ہے، نور. اور جو نور ہے وہ ناقابل تقسیم ہے. ہم آ کر یہ کہیں کہ یہ علم دین ہے، علم دین والے الگ، علم دنیا والے الگ. جو بھی علم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو جس کا اطلاق علم پر ہوتا. اور کہا کہ علم کیا ہے؟ جو انسانیت کی فلاح بہبود اور بھلائی کے لیے ہو وہ علم ہے. اور ہر جو ایسا علم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو پتا چلا ہر علم الہی علم ہے. اگر ایک معاشرے کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر موجود نہیں ہے، ایک شخص کے اندر صلاحیت موجود ہے ڈاکٹر بننے کی، تو ایسے شخص پر ڈاکٹر بننا واجب عینی ہے، واجب کفائی نہیں ہے. واجب کفائی کس کو کہتے ہیں؟ واجب کفائی کہتے ہیں کہ ایک شخص داخل ہوا، اس نے سلام کیا، ہم میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا، ہم سب پر سے وہ واجب ساقط ہو گیا. یعنی ایک واجب کفائی اس واجب کو کہتے ہیں جو سارے مسلمانوں پر یکساں واجب ہو، لیکن اگر کچھ مسلمان بڑھ کر انجام دے دیں تو سارے مسلمانوں پر سے ساقط ہو جائے. ایک مسلمان کی میت پڑی ہوئی ہے، سارے مسلمانوں پر اس شہر کے واجب ہے کہ اس کی میت کو اٹھائیں، اس کو غسل دیں، اس کو کفن دیں، اس پر نماز پڑھیں، اس کو دفنائیں. سارے شہر کے مسلمانوں پر واجب ہے. جن جن تک اطلاع پہنچی کہ وہاں پر ایک جگہ ایک مسلمان کی میت پڑی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ اگر آگے بڑھ کر یہ کام انجام دے دیں، یعنی اس مسلمان کی میت کو اٹھائیں، اٹھا کر اس کو غسل دیں، کفن دیں اور دفنا دیں، تو سارے شہر کے مسلمانوں پر سے وہ واجب ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں واجب کفائی. واجب عینی کیا ہے؟ واجب عینی یہ ہے کہ ہر شخص پر وہ معین ہے. مثلا میرے اوپر جو مغرب کی نماز واجب ہوئی ہے، اگر آپ پڑھ دیں تو میری نماز ادا نہیں ہوگی. اگر آپ پڑھ دیں تو میری نماز ادا نہیں ہوگی. آپ کو اپنی نماز پڑھنی ہے، مجھے میری نماز پڑھنی ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ نماز تو ایک ایسی عبادت ہے ہلکی کہ اس کو تو ہمارا بیٹا پڑھ لے گا، پیسے کچھ دے دیں گے اس کو، وہ پڑھوا لے گا. اور اگر بیٹا یہی سوچ لے کہ والد نے جو سوچا ہے، بیٹا بھی اگر یہی سوچ کے مر جائے کہ میرا بیٹا پڑھوا لے گا، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نماز واجب عینی ہے. یعنی واجب عینی اور واجب کفائی کا فرق سمجھیں. واجب عینی یعنی وہ واجب جو ہر فرد پر واجب ہے، معین ہے. آپ کو اپنی نماز مغرب پڑھنی ہے، مجھے اپنی نماز مغرب پڑھنی ہے. آپ کو اپنا ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے، مجھے اپنا ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے. اس کو کہتے ہیں واجب عینی. واجب کفائی اگر کچھ لوگ انجام دے دیں تو بقیہ پر سے وہ واجب ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ کچھ لوگ انجام دینے والے ہوں. علوم کے تعلق سے یہ کہا گیا اگر ایک معاشرے کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ڈاکٹر اس معاشرے میں موجود نہیں ہے، لیکن ایک شخص میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ پڑھ لکھ کر وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، تو ایسے شخص پر واجب ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے. واجب عینی. تو لہٰذا علم کی جو تقسیم ہے ہمارے، یہ تقسیم ہم نے بنائی ہے، خدا کی طرف سے یہ تقسیم نہیں ہے. یہ کیٹیگرائزیشن ہم نے کیا ہے کہ علم دین الگ، علم دنیا الگ. یہ آیت اللہ جوادی عاملی کا نظریہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علم علم بما ہوا علم, یعنی علم جو جو جس چیز کا بھی اطلاق علم پر ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو چیز بھی اللہ کی طرف سے ہے وہ سارے علوم الہی علوم ہیں. ان کو آ کر تقسیم کرنا, یہ علم دین, یہ علم دنیا, علم دین والے الگ, علم دنیا والے الگ, علم دین والے علم دنیا نہیں سیکھ سکتے, علم دنیا والے علم دین نہیں سیکھ سکتے, سرے سے یہ نظریہ باطل ہے, سرے سے یہ نظریہ باطل ہے. اسی لیے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے, افمن یہدی الی الحق, جو بھی یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے کے حق کو پہنچائے, حق کی ہدایت کرے, احق کو ان یتبع, اس کا حق زیادہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, اس کا حق زیادہ ہے ایسے شخص کا جو حق کی طرف رہنمائی پا چکا ہے, ایسا شخص جو حق کی طرف ہدایت پا چکا ہے, اس کا حق زیادہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, یا اس کی پیروی کی جائے جو ابھی حق تک پہنچا نہیں ہے بلکہ وہ خود محتاج ہدایت ہے, ہدایت کا محتاج ہے. قرآن مجید سوالیہ نشان قائم کر رہا ہے, کوشچن مارک ہے بڑا, تم کس کی پیروی کرنا چاہو گے, اس کی جو خود ہدایت یافتہ ہے اور لوگوں کو ہدایت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, یا پھر اس کی جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے بلکہ ہدایت حاصل کرنے میں دوسروں کا محتاج ہے. فما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیف تحکمون, تم کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو, کس طرح کے تم فیصلے کر رہے ہو. خود یہ آیت میں تقلید کا سارا مفہوم درج ہے کہ تقلید آپ کو ایسے کی کرنا ہے جو حق کو پہچانتا ہو, حق کی کامل شناخت رکھتا ہو, اور حق تک لوگوں کو پہنچانے کا سلیقہ اس کے پاس موجود ہو. تقلید ہم کیوں کرتے ہیں, کل عرض کر رہا تھا, آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ تقلید انسان اس لیے اس جذبے سے کرے کہ حقیقت تک پہنچ جائے, کہ مجھے فلاں حقیقت تک پہنچنا ہے. حقیقت تک پہنچنے کا نام اس جذبے سے تقلید ہو. اور کن معاملات میں تقلید ہو, جن معاملات میں وہ نہیں جانتا ہے, وہ مسئلے سے ناواقف ہے, تقلید ان معاملات میں ہوگی. یہ جاننے کے لیے کہ مغرب کی کتنی رکعت ہے, مجتہد سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ بتلائیے مغرب کی کتنی رکعت ہے, یہ تو سبھی جانتے ہیں, ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ مغرب کی 3 رکعت ہے. تو وہ معاملہ جو بدیہی ہیں, جو بالکل سامنے کی باتیں, ان میں تقلید نہیں کی جائے گی. لیکن زمانہ جیسے جیسے گزرتا چلا جائے گا, مسائل نئے نئے سامنے آتے چلے جائیں گے, تو ایسے مسائل میں مجتہد کی طرف رجوع کرنا, 2 دن کی تقریر میں یہ ثابت کیا گیا کہ عقلاً اور فطرتاً ثابت ہے. تقلید ایک فطری امر ہے, فطرت کی پکار ہے تقلید. بچپن سے لے کر مرنے تک انسان کو تقلید کی ضرورت ہے, بغیر تقلید کے انسان رہ ہی نہیں سکتا. کافی مثالیں پیش کر دی. آج جس بات کی طرف آپ کو لے جانا ہے وہ یہ کہ ایک شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے ہمارے درمیان کہ تقلید ہم جن کی کرتے ہیں, آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کی تقلید ہم کرتے ہیں اس کی ساری باتوں کا سورس قرآن اور حدیث ہے, وہ جو بھی کہتا ہے قرآن اور حدیث سے کہتا ہے, اور قرآن اور حدیث میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. آج کل جو سب سے رائج ترین مسئلہ ہمارے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے, ایک معصوم کے کلام میں اور دوسرے معصوم کے کلام میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا, تو پھر مجتہدین کے فتاوی میں اختلاف کیوں ہیں؟ سوال ہے نا ہمارے ذہنوں میں, ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے, قرآن ایک ہے, کلام معصوم ایک ہے, اور ایک معصوم کا کلام دوسرے معصوم کے کلام سے بالکل متضاد نہیں ہے, ٹکراؤ میں نہیں ہے, بلکہ بالکل ایک ہی ہے, تو پھر مجتہدوں کے فتووں میں اختلاف کیوں ہیں؟ اچھا, یہ سوال ہم دوسرے علوم کے ماہرین سے کیوں نہیں کرتے؟ جب ایک مریض کسی ڈاکٹر سے رجوع ہوتا ہے تو کیا ڈاکٹر, ایک ڈاکٹر کا نسخہ دوسرے ڈاکٹر کے نسخے سے بالکل مشابہ ہوتا ہے, یا بالکل ایک ہی ہوتا ہے, یا اختلاف ہوتا ہے ان کے نسخوں میں؟ صرف فقہ اسلامی ہی میں کیوں یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ایک مجتہد کا فتویٰ دوسرے مجتہد کے فتوے سے الگ ہے، جبکہ ایک ڈاکٹر نے جو کتاب پڑھی ہے دوسرے ڈاکٹر نے بھی وہی کتاب پڑھی ہے، اس نے جو تشخیص دی ہے مرض کی اس نے بھی مرض کی وہی تشخیص دی ہے، پھر نسخوں میں اختلاف کیوں ہے؟ نسخوں میں اختلاف کیوں ہیں؟ یہ ڈاکٹر سے ہم سوال نہیں کرتے، کسی بھی ماہر فن سے ہم اختلاف نہیں کرتے، یہ بات نہیں پوچھتے کہ تم میں اختلاف کیوں ہیں، کیا تمام انجینئرز کا نظریہ ایک ہی ہے ایک ہی بات میں، کیا تمام ڈاکٹرز کا نظریہ ایک ہی ہے ایک بات میں؟ نہیں، اگر نظریے الگ الگ نہ ہوتے تو یہ کمیشنز کیوں بیٹھائے جاتے، طبی کمیشنز بٹھائے جاتے ہیں نا، میڈیکل کسی مسئلے پر اگر بحث ہو تو پورا بورڈ بیٹھتا ہے ڈاکٹروں کا، بیٹھ کے کوئی فیصلہ لیتا ہے، بورڈ بیٹھنے کے باوجود بھی اختلاف ختم نہیں ہوتا ڈاکٹرز کا آپسی، جب اٹھتے ہیں تو سب کی اپنی اپنی الگ الگ رائے ہوتی ہے، وہاں جب یہ اعتراض وارد نہیں ہے تو پھر فقہ اسلامی میں یہ اعتراض کیسے وارد ہے؟ البتہ اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بچپن سے ڈال دی گئی ہے کہ قرآن اور کلام معصوم میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ قرآن اور کلام معصوم میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، لیکن معصوم کا کلام جن ذریعوں سے ہم تک پہنچا ہے کیا ان ذریعوں میں اختلاف موجود نہیں ہے؟ کیا ان ذریعوں میں اختلاف موجود نہیں ہے کہ معصوم کا کلام، آپ نے خود جو کوئی حدیث آپ نے پڑھی ہے کیا معصوم سے مستقیماً بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹلی آپ نے کوئی حدیث سنی ہے، یا بیچ میں راویوں کا ایک چین ہے ایک سلسلہ ہے اور ان راویوں میں تو اختلاف ہے، کسی راوی کا حافظہ کمزور ہے کسی راوی کا حافظہ قوی ہے، کوئی راوی جھوٹا ہے کوئی راوی سچا ہے، کوئی راوی فاسق ہے کوئی راوی فاسق نہیں ہے، کوئی خاص ہے کوئی عام ہے، جب ان میں اختلاف ہے تو وہ نقل کرنے والے معصوم کا قول بے ذات ہی معصوم کے قول میں اختلاف نہیں ہے، لیکن نقل کرنے والوں کے درمیان چونکہ اختلاف ہے اس لیے ہم کو بظاہر معصوم کے کلام میں اختلاف نظر آتا ہے، معصوم کے کلام میں فی ذات ہی ایک معصوم کے کلام سے دوسرے معصوم کا کلام نہیں ٹکراتا، لیکن اختلاف کرنے والے تو ہم جیسے عام لوگ ہیں، راویان حدیث، ان میں تو بعض فاسق بھی ہیں، اسی لیے علم رجال ایجاد کرنا پڑا، علم رجال اس لیے نکالا گیا تاکہ پتا چل جائے کہ راویوں میں ثقہ کون ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے، اور ثقہ کون نہیں ہے جس پر بھروسہ نہ کیا جا سکے، تو لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ روایتوں میں اختلاف ہے، روایتوں میں تضاد موجود ہے، اور اس تضاد کو عام آدمی حل نہیں کر سکتا جب تک کہ کچھ مقدمات طے نہ کر لے، اور اگر وہ مقدمات طے کر لے اور وہ طے کر کے اس تضاد کو حل کر لے تو وہ مجتہد بن جاتا ہے، اس پر تخلید حرام ہے، جو شخص اس تضاد کو، اس تعارض کہتے ہیں اس کو، تعارض اس ٹکراؤ کو، روایتوں کے ٹکراؤ کو جو شخص حل کر لے صحیح طریقے سے وہ شخص مجتہد ہے، ایسے شخص پر تخلید حرام ہے، تو یہ سمجھنا کہ روایتوں میں اصلاً ٹکراؤ نہیں ہے مجتہد کی ضرورت ہی اس لیے پڑتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی تمام حدیث کی کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں کر دیا جائے یا انگریزی زبان میں کر دیا جائے، مجتہد کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہم حدیثوں کو پڑھ کر عمل کر لیں گے، حدیث پڑھ کر ہم عمل کر لیں گے حدیثوں پہ، حدیث پڑھ کر اگر ہم عمل، اگر حدیث فہمی کا علم اگر ہمیں ہو جائے، حدیث فہمی کے لیے آج میں دیکھ رہا تھا، حدیث فہمی حدیث جس طرح سے قرآن کے لیے کہا گیا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، قرآن میں ناسخ ہے منسوخ ہے، قرآن میں محکم ہے متشابہ ہے، قرآن میں مقید ہے مطلق ہے، اسی طرح روایت معصوم کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ روایت معصوم کا ظاہر ایک ہے باطن ایک ہے، مطلق ایک ہے مقید ایک ہے، ناسخ ایک ہے منسوخ ایک ہے، محکم ایک ہے متشابہ ایک ہے، تو حدیث فہمی کے لیے جو کم سے کم مقدمات طے کرنے ہیں وہ 50 ہیں، 50 باتوں کا علم اگر انسان کو ہو جائے تو وہ حدیث فہمی کا حامل ہو سکتا ہے، محکم حدیثیں تو ہم میں سے سبھی سمجھ جاتے ہیں، کسی حدیث میں یہ کہا گیا جو سامنے جو ظاہر ہے وہ تو ہم میں سے سب سمجھ جاتے ہیں، لیکن وہ حدیثیں جو آپس میں تعارض میں ہیں ٹکراؤ میں ہیں، اور وہ حدیثیں جو متشابہ ہیں ان کا کیا کیجئے گا، ان کو کون سمجھائے؟ ان کو وہی سمجھا سکتا ہے جس نے حدیث فہمی کے یہ پورے پروسیس کو طے کیا ہو. حدیث فہمی آسان کام نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم ساری حدیثیں پڑھ کر سمجھ جاتے, تو پھر مجتہدوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی, مجتہدوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی, پوری حدیثیں ہم ہی سمجھ جاتے. مجتہد کی ضرورت اس لیے کہ کیوں, آپ دیکھیں آگے چند مثالیں دوں گا, اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے فتاوی میں اختلاف پیدا ہوتا. فتاوی کا اختلاف کوئی خواہشات نفسانی کی بنا پر نہیں ہے کہ مجتہد ایک دوسرے سے جو ہے حسد کرتے ہوں تو وہ خواہشات نفسانی کی بنیاد پر آپ نے یہ فتویٰ دیا تو میرا فتویٰ یہ ہے. ہمارا موقف ہوتا ہے نا, ہمارا موقف اکثر کیا ہوتا ہے, ہمارا موقف یہ ہوتا ہے جو آپ کا موقف ہے اس کا بالکل الٹ میرا موقف ہے. قم میں جب زیر تعلیم تھا تو وہاں پر ایک دوست تھے, پاکستان سے ان کا تعلق تھا, تو وہ کہتے تھے کہ جو ان کا موقف ہے ہمیشہ میرا موقف ان کے برعکس رہے گا. جو ان کا موقف ہے ہمیشہ میرا موقف ان کے برعکس رہے گا. تو یہ جو روایتوں میں جو ٹکراؤ ہے وہ آپ دیکھیں, اس روایت کو دیکھیں. آج سلمان فارسی کی وفات کا دن ہے, آج 12 سفر ہے, سن 36 ہجری میں سلمان فارسی کی وفات ہوئی. کتنے بڑے صحابی رسول, کہاں سے چلے, اصفہان ایران سے, اور مجوس تھے, آتش پرست تھے, آگ کی پوجا کرنے والے تھے. ہدایت ہوئی, پہنچتے پہنچتے رسول خدا کی خدمت میں پہنچ گئے. غلام تھے کسی یہودی کے, رسول خدا نے کچھ پیسے دے کر انہیں آزاد کر لیا تھا. سلمان ایک مرتبہ رسول اللہ سے یہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں نے توریت میں یہ پڑھا ہے, میں نے توریت میں یہ پڑھا ہے کہ جب بھی تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو وضو کر لیا کرو. یا سلمان یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں نے توریت میں یہ پڑھا ہے کہ جب بھی تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو وضو کر لو, جب بھی تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو وضو کر لو. رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ توریت میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو وضو کر لو, بلکہ میری شریعت میں تو یہ ہے کہ تم کھانے سے پہلے بھی وضو کرو, کھانے کے بعد بھی وضو کرو. اب وضو سے یہاں پر مراد کیا ہے روایت میں, اور اس زمانے میں جس زمانے میں یہ بات کی جا رہی ہے اس زمانے میں وضو کے لغوی معنی یعنی دھونا, نہ یہ اصطلاحی وضو جو آج ہم کرتے ہیں, منہ دھوتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں ایک خاص طریقے پر, خاص ترتیب پر. تو اب سمجھنے والے کیا سمجھیں اس کو, وضو سے مراد وہ اصطلاحی وضو سمجھیں یا وضو سے مراد وہ لغوی وضو سمجھیں کہ کھانے سے پہلے بھی وضو کیا جائے, کھانے کے بعد بھی وضو کیا جائے, یا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں یا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیے جائیں. آپ دیکھیں ایک ہی روایت میں کیسا اختلاف پیدا ہو رہا, کیوں, کیونکہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کے دو معنی ہیں, ایک لغوی معنی ہے, ایک اصطلاحی معنی ہے. اب کون سا معنی مراد لیں گے؟ اور ایک روایت کی مثال دیتا ہوں جو آج کل بہت ہی بڑا نزاع کا مسئلہ بنا ہوا ہے, نماز جمعہ. لا صلاۃ الجمعہ بدون الامام, حدیث ہے یہ, لا صلاۃ الجمعہ بدون الامام, امام کے بغیر صلاۃ جمعہ نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتی. متقدمین نے یہ سمجھا کہ یہاں پر امام سے مراد امام معصوم ہے, کہ جب تک امام معصوم موجود نہ ہو اس وقت تک نماز جمعہ قائم ہو ہی نہیں سکتی. لیکن متاخرین نے کہا کہ کوئی قید امام معصوم کی یہاں پر موجود نہیں ہے, بلکہ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ بغیر جماعت کے, بغیر امام جماعت کے قائم نہیں ہو سکتی. بغیر امام جماعت کے, یہ جو کہا جا لا صلاۃ الجمعہ بدون الامام, امام کے بغیر نماز جمعہ, تو یہاں پر سمجھنے والوں نے, بات سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر امام سے مراد امام معصوم ہے. بات سمجھنے, تو انہوں نے کہا کہ غیبت امام میں نماز جمعہ حرام. لیکن بات سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر امام معصوم مراد نہیں ہے, کیونکہ نماز جمعہ ایک ایسی نماز ہے جو بغیر جماعت کے قائم ہو ہی نہیں سکتی. امام کا ہونا ضروری ہے, امام کے ساتھ چار مصلیوں کا ہونا ضروری ہے, پانچ لوگ جب تک نہ ہو جائیں نماز جمعہ قائم ہو ہی نہیں سکتی. تو لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر امام سے مراد امام جماعت ہے. تو لا محالہ اختلاف پیش آنا فطری ہے. یہ اختلاف کوئی ہمارے جیسا اختلاف نہیں ہے کہ جب ہم اختلاف کر لیں تو ہمیشہ ڈٹے رہیں مقابلے میں چھوٹی سی باتوں پر. یہ اختلاف علمی اور تحقیقی اختلاف ہے. اب آئے اور ایک حدیث کی مثال دیتا ہوں. الجنت تحت اقدام الامہات, جنت، یہ حدیث ہم سب بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں کہ جنت تمہارے تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تمہاری جنت تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے. اب اس سے سمجھنے والوں نے کیا سمجھا؟ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ حدیث اولاد سے مخاطب ہے، اولاد سے خطاب کر کے یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کے نتیجے میں تمہیں جنت مل جائے گی. ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کے نتیجے میں تمہیں جنت مل جائے گی. لیکن بات سمجھنے والوں نے یہ سمجھا کہ نہیں، یہاں پر حدیث ماں سے مخاطب ہے، ماں کو یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ تم اپنے بچے کی تربیت اس طرح کرو گے جنت کا حقدار بن جائے. ایک ہی حدیث کو دو زاویوں سے سمجھا جا رہا ہے، تو اس کو کیسا اختلاف کہیں گے؟ اس میں اختلاف ہے. اسی طرح کا اختلاف مجتہدین کے درمیان میں ہے، اور کوئی اصولی مسئلے میں اختلاف مجتہدین کے درمیان میں نہیں ہے، فروعی اور وہ بھی جزئی مسئلوں میں مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے. چونکہ عناد ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، تو لہذا اس اختلاف کو یوں بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث تو ایک ہے، مجتہدین کے فتاوی مختلف ہے. قرآن ایک ہی، یہ حدیثیں بیان کیا نا، جو ابھی جو بیان کیا حدیثیں ہیں، یہی حدیث کو سمجھنے کے کتنے زاویے ہیں. تو ہر مجتہد کا مطالعے کا زاویہ الگ ہے، استنباط کرنے کا زاویہ الگ ہے. لہذا جب مطالعہ اور استنباط کرنے کا زاویہ الگ ہے تو فتویٰ الگ ہے، فتویٰ الگ ہے. اور یہ فتویٰ کوئی، کسی مجتہد نے آج تک اس بات میں اختلاف نہیں کیا کہ اللہ دو ہیں؟ کسی مجتہد نے کیا ہے؟ کسی مجتہد نے آ کر یہ کہا کہ رسول خدا کے بعد بھی کوئی رسول آیا؟ اصولی مسئلوں میں کسی مجتہد نے اختلاف کیا؟ نہیں. فروعی، وہ بھی جزئی، بالکل پارشیل مسئلوں میں، پارشیلی جس کو کہتے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اختلاف ہے، ان کو بڑا بنا کر پیش کیا جاتا کہ اس مجتہدین کے درمیان بہت بڑا اختلاف ہے. یہ مجتہدوں سے دشمنی کیوں، اور یہ کب سے؟ یہ مجتہدوں سے دشمنی اس وقت پروان چڑھی یا اس وقت عروج پر آئی جب ایک مجتہد نے اٹھ کر استعمار کو للکارا. دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کے نام پر، جبکہ کمیونزم کا غلبہ ہے. لوگ اس زمانے میں 70 کے دہے میں جب اسلامی انقلاب آیا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے، کمیونسٹ یہ کہتے تھے کہ دین افیون ہے، اوپیم، دین افیون ہے. بعض لوگ یہ اوپیم لوگوں کو افیون کھلا کر ان کو مست کر کے اپنے مفادات کی تکمیل کرتے ہیں. ایسے زمانے میں مذہب کے نام پر انقلاب لانا کوئی معمولی کام نہ تھا. ایسے زمانے میں مذہب کے نام پر انقلاب کوئی لائے، جس زمانے میں کفر اور الہاد پھیلا ہوا ہے چاروں طرف، تو کہا کہ نہیں، یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. تو کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ اس پورے نظام کو کولیپس کر دیا جائے، اس پورے سسٹم کو توڑ دیا جائے، اندر ہی کچھ ایسے لوگ پیدا کر دیے جائیں کہ وہ خود معترض ہو، ہمیں بیچ میں پڑنے کی ضرورت نہ پڑے، ہمیں بیچ میں جانے کی ضرورت نہ پڑے. سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ہمیں بیچ میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ جو اجتہاد اور تخلید کے خلاف جو مہازارہی ہوئی ہے، یہ 70 کے دہے کے بعد اس میں شدت پیدا ہوئی ہے. اس سے پہلے اتنی شدت نہیں تھی، اس سے پہلے نہ اتنے اعتراضات تھے، اور نہ اس سے پہلے نہ اتنے جعلی فرقے شیعوں میں پیدا کیے گئے تھے. آج کتنے فرقے جعلی شیعوں میں پیدا کر دیے گئے ہیں، آپ ان کی اصل دیکھیں کیا ہے، 3-4 مسائل کو لے کے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں مجتہدین کے خلاف. شہادت ثالثہ کا مسئلہ، شہادت ثالثہ کا مسئلہ، اور پتہ نہیں ان میں خود آپس میں اختلاف ہے. بعض جو مجتہدین کے خلاف ہے ان میں بعض کہتے ہیں کہ سیدانی سے شادی حرام ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، سیدانی سے شادی واجب ہے. ایک مجتہد تھے قم میں، ان کا یہ فتویٰ تھا کہ نماز میں شہادت ثالثہ پڑھنی چاہیے، تو پاکستان کے پورے لوگ ان کی تخلید کرنا شروع کر دی. پھر ایک شخص جب پاکستان سے آ کر اس نے یہ سوال کیا کہ آغا سیدانی سے شادی کرنا غیر سید کا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مستحب ہے. انہوں نے کہا کہ مستحب ہے. کیوں مستحب ہے؟ کیوں کسی غیر کے ساتھ اگر کر لی شادی تو اس لیے مستحب ہے. تو کہا کہ اب ہم آپ کی تقلید نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کے دیہاتوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ سیدانی کی شادی غیر سید سے ہو ہی نہیں سکتی، اور قتل ہوئے ہیں اس پر، اس بات پر قتل ہوئے ہیں باضابطہ طریقے پر، اور اسی بات کو اب یہاں پر دوبارہ پاکستان سے ایکسپورٹ کر کے یہاں پر لایا جا رہا ہے، یہاں پر پھیلایا جا رہا ہے۔ تو یہ مجتہدین کے خلاف محاذ آرائی، یہ شکوک اور شبہات یہ جو پیدا کیے گئے ہیں، اس میں یقین مانیے دشمن ہم سے غافل نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو غافل ہوتا ہے اس سے غافل رہا نہیں جاتا، جو شخص سویا ہوا رہتا ہے لوگ اس سے غافل نہیں رہتے۔ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں یہ سمجھ کر کے ہم سے بھی لوگ غافل ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دشمن کے پاس 100 سالہ منصوبہ ہے، 100 سالہ منصوبہ انہوں نے تیار کر رکھا ہے کہ آپ کے دین کو، جو ایک آپ دیکھیں کتنے ممالک اسلامی ہیں جو سب نے سب سر تسلیم خم ہیں سپر پاور کے سامنے، سوائے ایک ملک کے سب سر تسلیم خم ہیں، سب سجدے میں گر پڑتے ہیں، زر خرید غلام ہیں سوائے ایک ملک کے۔ اور انہوں نے بہت پشیمانی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ 70 کے دہے میں ہم کس طرح غافل ہو گئے کہ اتنا بڑا اسلامی انقلاب رونما ہو گیا۔ تو یہ مجتہدوں سے دشمنی، یہ عناد، یہ نفرت، یہ 70 کے دہے سے پروان چڑھنا، یہ اتنے جو اشکالات ہیں، وَإِلَّا اس سے پہلے بھی اشکالات موجود تھے، اختلافات موجود تھے۔ وہ لوگ، بہت سے لوگ 200 سال تک، یعنی سن 10ویں اور 11ویں ہجری، یہ 200 سال تک تشیع پر اخباریت کا غلبہ تھا، لیکن کیا قتل و غارت ہوئی؟ ملا امین استر آبادی جو فوائد المدنیہ کتاب لکھے، ان کے علاوہ بھی کئی لوگ تھے، لیکن کبھی اس طرح کا اختلاف نہیں ہوا کہ آپس میں دھڑے بنا کر لڑوا دیا جائے محض اس بنیاد پر، شیعوں کے آپس میں، شیعوں میں اتنے دھڑے بن جائیں آپس میں۔ تو لہٰذا یہ اشکال، ایک دم یہ جو اشکال کیا جاتا ہے کہ مجتہدوں کے فتاوی میں اختلاف کیوں ہے، یہ واضح ہے کیوں، منابع میں اختلاف ہے، منابع نقل کرنے والوں میں اختلاف ہے، اسی وجہ سے یہ اختلاف ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے عالم چاہیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم سے علم کو نہیں اٹھا لیتا، اللہ کسی قوم سے علم کو نہیں اٹھا لیتا، بلکہ علماء کے مر جانے سے، علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جاتا ہے۔ اور جب علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے اور کسی قوم میں کوئی عالم باقی نہ رہے تو لوگ جاہلوں کو اپنا قائد بنا لیتے ہیں، جو ہوا و ہوس کی بنیاد پر فتویٰ دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، قوم کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں قوم کو بھی۔ مجتہد کا اصل کام معصوم سے قریب ترین بات کرنا ہے، جو معصوم کی اتباع کے دعوے دار ہیں، مجتہد کا کام ہی ہے کہ معصوم سے اتصال کر دے عام آدمی کا، معصوم کے در پر لے جا کر کھڑا کر دے عام آدمی کو، اس سے یہ کہا، اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معصوم سے دور کر رہے ہیں، معصوم کی روایتوں سے ہم کو دور کر رہے ہیں۔ اور عرض کیا کہ ہم پر تقلید واجب ہے ہی نہیں، ہم پر تقلید واجب اس لیے نہیں ہے کیونکہ 3 آپشنز آپ کے سامنے ہیں، اجتہاد کر کے مجتہد بن جائیے، احتیاط پر عمل کیجئے۔ اگر آپ یہ 2 کام نہیں کر سکتے اور آپ شریعت پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر تقلید کرنا ہوگا، چوتھا کوئی راستہ نہیں ہے۔ چوتھا راستہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے شریعت پر عمل کرنا ہی نہیں ہے، تو جب شریعت پر عمل کرنا ہی نہیں ہے تو پھر تقلید کی بھی ضرورت نہیں ہے، شریعت پر عمل کرنا ہی نہیں ہے آپ کو تو پھر تقلید کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کل مثال دیا، کچھ بچوں کو اذان سکھا رہا تھا، اذان سیکھ ہی نہیں رہے تھے، تو کہا اذان سیکھ کے کیا کریں گے، جب نماز پڑھنی ہی نہیں ہے تو اذان سیکھ کے کیا کریں گے، جب شریعت پر عمل کرنا ہی نہیں ہے تو تقلید کر کے کیا کریں گے۔ تو یہ جو اختلاف ہے، یہ اختلاف بالکل علمی اور تحقیقی اختلاف ہے، یہ ہمارا اور آپ کا، کہ جب ہمارے درمیان نہیں دیکھتے، مجتہدوں کے درمیان، کیونکہ آپ کے مطالعے کا زاویہ الگ ہے، سورس الگ ہے، میرا سورس الگ ہے۔ قاصد نے پہنچ کر یہ کہا کہ اے زہیر، حسین تمہیں بلا رہے ہیں، میں حسین کا قاصد ہوں۔ زہیر کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، کیونکہ نہیں چاہ رہے تھے کہ سید الشہداء سے آمنا سامنا ہو۔ زوجہ نے غیرت دلائی، زہیر فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم تعامل کر رہے ہو۔ عورت کا کردار دیکھیں انسان کی زندگی میں، بڑا اہم ہے عورت کا کردار۔ کربلا میں بھی عورتوں کا کردار بہت اہم ہے، اتنا اہم ہے جس کی حد نہیں۔ عورت، ایک عورت انسان کی زندگی کو تبدیل کر دے سکتی۔ ایک مرتبہ قم میں ایک ذاکر بیان فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے تہران میں خاتون تھی، اس کی نئی نئی شادی ہوئی، شوہر کمانے کے لیے جانے لگا، دو چار دن کے بعد ہاتھ پکڑ لیا شوہر کا، کہا کہ کمانے تو جا رہے ہو، اب تک تم کیا کماتے رہے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن آج کے بعد جو بھی کمانا حلال کمانا، حلال کے علاوہ میرے گھر میں نہ لانا کوئی چیز، میں بھوکی رہ جاؤں گی لیکن غیر حلال چیز نہیں کھاؤں گی، کیونکہ جو چیز کھاؤں گی اسی سے میرے بچے کی پرورش ہوگی، اسی سے میرے بچے کی پرورش ہوگی۔ زہیر خین کی زوجہ نے غیرت دلائی، کیوں زہیر، فرزند رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم جانا نہیں چاہتے، تم سوچ میں پڑو۔ زوجہ کے غیرت دلانے پر سید الشہداء کے خیام میں گئے۔ سید الشہداء کی اور زہیر کی کیا بات ہوئی، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ خیمے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھی، خیمے میں ان دونوں حضرات کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ ان دونوں کی آپس میں کیا گفتگو ہوئی، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے ہی نہیں۔ جب گئے تھے تو چہرہ اترا ہوا تھا، جب سید الشہداء کے خیمے میں داخل ہوئے زہیر خین تو چہرہ بالکل اترا ہوا تھا، لیکن جب واپس آئے تو چہرہ بالکل نکھرا ہوا تھا۔ کیا بات ہوئی دونوں کے درمیان، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی زہیر خین اب میں سید الشہداء کے رکاب میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، کیا بات، حسین نے سمجھا، یہ کسی تاریخ نے نہیں لکھا، لیکن اختلاف نظر ہونے کے باوجود بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، سید الشہداء کے موقف سے بالکل مخالف، زوجہ کی غیرت دلانے پر، ولو زوجہ کی غیرت دلانے پر گئے، لیکن گئے اور پھر ایسا گئے کہ پھر واپس عاشور کے دن جس طرح سے حضرت عباس کو لشکر کی کمان سونپی گئی تھی، زہیر کو بھی ایک طرف کا سپہ سالار بنایا گیا، اتنی عزت بخشی سید الشہداء نے زہیر کو۔ اور پھر زہیر تو ایک بہت ہی باشرف اور سید الشہداء تو وہ ہیں جنہوں نے غلام ذکر کبھی نہیں آتا، کتابوں میں ان کا ذکر نہیں آتا، ان غلاموں کا ذکر آج سنہری حرفوں میں لکھا ہوا ہے۔ حال ہی میں ویٹیکن سٹی جو جہاں پر پوپ رہتا ہے، وہاں پر غلامی کے خلاف ایک بہت بڑی کانفرنس کی گئی، بین الاقوامی کانفرنس، بین المذاہب کانفرنس، کہ غلام لوگوں کو غلامی سے نجات دلایا جائے۔ چنانچہ مختلف مذاہب، ہندوستان سے بھی کئی لوگ گئے، کئی ممالک سے لوگ آئے، کئی مذہب کے لوگ آئے۔ کربلا سے آیت اللہ سید تقی مدرسی کو بلایا گیا، انہوں نے اسلامی نقطہ نظر پیش کیا وہاں پر کہ اسلام قطعاً غلامی کی تائید نہیں کرتا، اسلام غلامی کا مخالف ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب بھی ماہ رمضان کے روزے ہم سے فوت ہو جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں ماہ رمضان کے روزے، تو کہا جاتا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کر دو، کفارہ یہ ہے تمہارا، تمہارا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کر دو، فلاں گناہ ہو گیا، کفارہ یہ ہے کہ غلام کو آزاد کر دو۔ تو اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام انسانوں کو انسانوں کا غلام بنانا پسند نہیں کرتا۔ انسان اگر انسان کو کسی کی غلامی میں دینا، اسلام اگر انسان کو کسی کی غلامی میں دینا چاہتا ہے تو وہ خدا کی غلامی ہے۔ اسی لیے بندہ، بندہ کس کو کہتے ہیں، غلام کو کہتے ہیں بندہ، عبد۔ اور رسول خدا کے لیے، رسول خدا افتخار کرتے تھے اس پر، عبد ہونے پر، اللہ کا بندہ ہونے پر۔ اسی لیے تشہد میں کیا گواہی دیتے ہیں، اشہد ان محمد عبدہ، گواہی پہلے اللہ کی غلامی کی گواہی ہے کہ پہلے غلامی کی گواہی دی گئی ہے، اور اسلام سوائے اللہ کی غلامی کے کسی کی غلامی کو پسند ہی نہیں کرتا. انسانوں کو انسانوں کا غلام بنانا اسلام کے لیے ناپسند چیز ہے. چنانچہ
لیکن دل سفید تھا. جب کربلا میں آئے سید الشہداء کے ابو ذر کے بعد سید الشہداء کی غلامی میں آ گئے. حضرت جون ان اصحاب کا تذکرہ معمولاً کر رہا ہوں جن کا معمولاً تذکرہ نہیں کیا جاتا. پہلی مجلس میں حبیب ابن مظاہر کا کیا تھا، کل دوسری مجلس میں نافع ابن ہلال کا کیا تھا، آج تیسری مجلس میں چاہ رہا ہوں کہ جون کا تذکرہ ہو جائے. جون قوم غلام ابو ذر، جب ابو ذر چلے گئے ان کو شہر بدر کر دیا گیا تو سید الشہداء کی غلامی میں آ گئے. مدینے سے لے کر کربلا تک سید الشہداء کے ساتھ رہے جون. شیخ طوسی نے لکھا کہ سیاپوس تھے اور غلام امام حسین تھے جون. اور جب عاشور کا دن ہونما ہوا اور ایک کے بعد دیگر اصحاب اپنی قربانی پیش کرنے لگے تو جون بھی سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہو. سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں، مولا میں یہ جانتا ہوں کہ میری پوست سیاہ ہے، میرا رنگ کالا ہے اور میرے پسینے سے بدبو آتی ہے. جو سیاپوس لوگ ہوتے ہیں معمولا ان کے پسینے سے تھوڑی سی بدبو آتی ہے. میں جانتا ہوں کہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، میری فطرت پست ہے غلامی کی وجہ سے، لیکن کیا بہتر ہوتا کہ آپ بھی مجھے جنگ کی اجازت دے دیتے اور میں جنگ کرتا، جنگ کرنے کے بعد میرا خون آپ لوگوں کے خون میں مل کر میرا خون سیاہی سے باہر آ جائے، میرا سیاہ خون سیاہی سے باہر آ جائے، آپ مجھے جنگ کی اجازت دیجئے. سید الشہداء نے کہا، جا میں تجھے راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں. ایسے سخت مرحلے میں جبکہ سید الشہداء کو ناصروں کی کمی ہے، اس کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ اے جاؤ راہ خدا میں نے تجھے آزاد کر دیا. لیکن کہتا ہے، مولا جب راحت کے دن تھے تب میں آپ کے ساتھ رہا، اب جب کہ سختی کا وقت آ گیا ہے آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں. یہ ممکن نہیں ہے کہ سختی کے موقع پر میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں. دوست کی پہچان جاؤں حقیقی چاہنے والے تھے مولا کی، کہہ رہے ہیں کہ جب راحت کے دن آپ کے ساتھ تھے تو میں آپ کے ساتھ رہا، اب جب سختی کا موقع ہے اور آپ کو نصرت چاہیے اس وقت آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے. کیا آپ اس لیے مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میرا رنگ کالا ہے اور میرے پسینے سے بدبو آتی ہے اور میری فطرت پست ہے؟ آپ مجھے ایک موقع فراہم کیجئے کہ میں جنگ کروں، جنگ کرنے کے بعد میرا خون آپ کے پاک خون میں مل کر میرے خون کی سیاہی سرخی میں بدل جائے. سید الشہداء نے اجازت دی جون کو، اجازت دی جون آئے میدان جنگ میں. جون نے جنگ کی. جون کب تک جنگ کرتے، بھوکے تھے پیاسے تھے. ایک مرتبہ جب گھوڑے سے زمین پر آنے لگے تو سید الشہداء کو آواز دی، سید الشہداء اپنے غلام کی بالی پر پہنچ گئے. سید الشہداء اپنے غلام کی بالی پر پہنچ گئے. کہا اس وقت اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ، پروردگارا اس کے چہرے کو سفید فرما دے اور اس کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے اور اس کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما دے. یہ کہنا تھا کہ جون کی روح پرواز کر گئی. سید الشہداء غلام کے بالی پر حاضر تو ہو گئے، لیکن خود جب گھوڑے سے زمین پر سید الشہداء آئے ہیں تو اب آپ کی بالی